الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ حدید کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ حدید مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں، اس میں اختلاف ہے، دونوں طرح کے قول ہیں، ایک یہ کہ مکے میں نازل ہوئی اور ایک یہ کہ مدینے میں نازل ہوئی۔ بعض علماء نے اس کے مضامین اور اسلوب بیان کے اعتبار سے اسے مدنی قرار دیا کہ اس سورہ مبارکہ میں جس سہل انداز میں آیات ہیں وہ اسلوب مدنی سورتوں کا ہے، اور بعد نے ساتھ یہ بھی دلیل دی کہ اس میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کا جتنی کثرت کے ساتھ تذکرہ ہے تو یہ عام طور پہ مدینہ منورہ میں ہی اس طرح کے احکام دیے گئے تھے۔ اس سورت میں 4 رکوع اور 29 آیتیں ہیں۔ عربی زبان میں حدید کا مطلب ہے لوہا، یعنی لوہے کو عربی زبان میں حدید کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 25 میں لوہے کے منافع اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحدید ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے اور شرک سے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، شریک سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان جو ہے یہ آسمان و زمین کی ہر شے بیان کرتی ہے، اور ہر شے نے بیان کی۔ کس طرح؟ زبان حال سے، کہ ہر شے کا وجود بتاتا ہے کہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہ بے عیب ہے، وہ کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خامی نہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت سب اسی کے لیے ہے، وہ زندگی اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات۔ آگے مزید صفات کا بیان، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اول ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا۔ وہ آخر ہے کہ جب کچھ نہ رہے گا تو خدا ہوگا۔ اور وہ ظاہر ہے کہ ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ اس کے وجود کی دلیل ہے، بتاتا ہے کہ اگر مخلوق ہے تو اسے پھر کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے۔ اور وہ باطن ہے، پوشیدہ ہے، وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ عقلیں اس کا ادراک کما حقہ کر نہیں سکتی، اس کی حقیقت تک ہماری عقل کی رسائی ہی نہیں۔ اور وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر شے کے معمولی سے معمولی لامتناہی تفاصیل کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم شانیں ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی۔ اب اس کے بعد شان تخلیق کا بیان ہوتا ہے۔ فرمایا، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کو لوٹایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شانوں کا بیان۔ سبحان اللہ، 6 دن میں اس نے آسمان و زمین پیدا کی۔ 6 دن سے مراد علماء نے یہ بھی کیا کہ 6 دن سے مراد جو ہمارے یہ ایام ہیں، اس کی جو مقدار بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس مقدار کے اعتبار سے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یہ اس لیے کہ یہ ہفتہ اتوار جو بنتے ہیں یہ تو سورج کی وجہ سے بنتے ہیں نا، سورج ڈوبتا ہے نکلتا ہے تو دن تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہاں تو اس کی بھی تخلیق کا بیان ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، سب کی پیدائش کا تذکرہ ہے، تو اس وقت تو یہ والے دن نہیں ہوتے تھے، تو ان کا جو میعاد بنتی ہے وہ مراد ہے۔ ارباد نے فرمایا کہ اس سے 6 ادوار مراد ہے، کہ جو اللہ تعالی کے ہاں دن ہے اس کی مقدار کچھ اور ہے۔ ہمارا تو دن 24 گھنٹے کا ہے، خدا کے ہاں دن سے کس قدر دورانیہ مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر اللہ نے عرش پر استواء فرمایا، کہ کائنات کو پیدا کر کے اس نے عرش پر استواء فرمایا۔ عرش کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے کسی چیز پہ سیدھا ہو کے بیٹھنا، تو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جو اس کا معنی ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اور ایک اس کا علماء نے یہ معنی بیان کیا جو تعویلی معنی ہے، وہ یہ ہے کہ پھر اس کی حکمرانی عرش پر مستحکم ہو گئی۔ اللہ جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے، جیسے مردہ ہے یا کوئی بھی شے زمین کے اندر جاتی، اور جو زمین سے نکلتا ہے، خواہ وہ معدنیات نکلتی ہیں، وہ پودے نکلتے ہیں، وہ کھیت نکلتے ہیں، وہ فصلیں نکلتی ہیں، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، بارش اترتی ہے، یا آسمانوں میں چڑھتا ہے، جو زمین سے فرشتے آسمانوں پہ جاتے ہیں، جو انسانوں کی روحیں دنیا سے جانے کے بعد اوپر جاتی ہیں، یا بندوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ اور فرمایا وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اپنے علم اور قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شانوں کا بیان۔ مزید شانوں کا بیان ہوتا ہے، فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ رات کو دن میں داخل کرتا ہے کہ رات چلتی 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 دن نکل آتا ہے، دن چلتا چلتا رات آ جاتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ سردیوں کے اندر رات بڑی ہو جاتی ہے، 12 گھنٹے کی رات ہو گئی، اور پھر تبدیل ہوتے ہوتے گرمیاں آتی ہیں، گرمیوں کے اندر وہی رات 8 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، دن جو ہے وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا، یہ اس خداوند قدوس کی قدرت ہے۔ وہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر جو چھوٹی سے چھوٹی شے بھی ہے، خواہ وہ وسوسہ ہے، وہ خیال ہے، وہ خاطر ہے، وہ حاجز ہے، وہ حدیث نفس ہے، یا وہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنی ساری شانوں کے بعد ارشاد فرماتا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین کیا، تو تم میں جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس خدا وندے قدوس کی یہ شانیں تمہارے سامنے بیان ہو رہی ہیں، آسمان و زمین کا مالک وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، اول وہ، آخر وہ، ظاہر وہ، باطن وہ، ہر شے کو جاننے والا وہ، ذرہ ذرہ قطرہ قطرے کا علم رکھنے والا وہ، تو فرمایا کہ اس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس اللہ نے جو اپنا پیارا رسول بھیجا ہے اس پہ ایمان لاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتا ہے کہ جس مال کے اندر اللہ نے تمہیں تمہارے پہلوں کا خلیفہ بنایا، کہ پہلے لوگ مالک تھے، وہ دنیا سے چلے گئے تو تمہاری ملک میں آ گیا، تم چلے جاؤ گے تمہارے بعد دوسرے مالک ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ جس مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسروں کا جانشین کیا ہے، اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو جو 2 حکم دیے، ایمان لا اور خرچ کرو، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ان دونوں پہ عمل کرے، ایمان بھی لائے اور خرچ بھی کرے، تو فرمایا اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک یہاں پر میں مشورہ عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا کہ جب قرآن میں جنت کی کوئی آیت پڑھتے تو آپ جنت کی دعا کرتے، جب جہنم کی کوئی آیت پڑھتے جہنم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے. تو اب جیسے ایسی جو آیات ہو نا جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہو، جب یہ آیات پڑھیں یا سنیں تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا کریں تاکہ ہاتھوں ہاتھ عمل ہو جائے. جیسے یہاں پر ایمان کا تذکرہ ہے تو الحمدللہ مومن تو ہم ہیں، تو ہم دوبارہ اپنے ایمان کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اکیلا تنہا معبود مانتے ہیں اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا رسول مانتے ہیں. یہ ہم نے ایک حصے پر عمل کیا. اور دوسرا جو خرچ کرنا ہے، تو اب ہمارے پاس ایک روپیہ ہے یا دس روپئے یا سو روپیہ، جتنا ہم آسانی سے کر سکتے وہ کسی بھی غریب کو دے دیں، مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں، کسی مبلغ اسلام کو دے دیں، تو یوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم خرچ کریں تاکہ ہاتھوں ہاتھ اس کے اوپر عمل ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اے لوگو، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم یقین رکھتے ہو. فرمایا اے لوگو، تمہیں کیا ہے کہ تم خدا کو نہ مانو جبکہ اللہ کے رسول تمہیں اس طرف بلا رہے ہیں، اور رسول کس طرف بلا رہے ہیں؟ اسی وعدے کی طرف بلا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم سے یوم الست لیا تھا، جب آدم علیہ السلام کی پشت سے سارے انسانوں کو روحوں کی صورت میں ظاہر کیا اور فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، یا اللہ تو ہمارا رب ہے. تو اسی وعدے کی یاد دہانی اللہ کے رسول کروا رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ تم سے وہ عہد لے چکا ہے اور اسی کی یاد دہانی یہ رسول کروا رہے ہیں، تو اب تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ؟ تمہیں اللہ پر ایمان لانا چاہیے. آگے ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ. وہی ہے جو اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحمت والا ہے. اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لانا ہے، اور جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی اس پر بھی ایمان لانا ہے. تو فرمایا کہ اللہ اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رأفت ہے، رحمت ہے تمہارے اوپر. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے، تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں، وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. یہ اب ایمان والوں سے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالانکہ آسمان و زمین سب کا وارث اللہ ہے، آسمان و زمین کا مالک اللہ، اسی مالک نے تو تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے، اور وہی مالک تمہیں حکم دے رہا ہے خرچ کرو اس کی راہ میں. تو پھر تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو؟ اور یقیناً حقیقت یہی ہے کہ ذرے ذرے قطرے قطرے ہر شے کا مالک اللہ ہے. وہ اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، جب وہی ہمیں حکم دے کہ میری راہ میں خرچ کرو تو کیوں نہ اس کی راہ میں خرچ کریں، ضرور 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 ہمیں اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اسی خرچ کرنے کے حوالے سے ہی ایک بڑی فضیلت کی بات ارشاد فرمائی، اس کا خلاصہ ویسے بھی میں عرض کر دوں، اس کا ایک نقطہ عرض کر دوں. وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی حاجت اور ضرورت کے موقع پہ خرچ کرتا ہے اس کا مرتبہ یقیناً بڑا ہے، کیونکہ مشکل اوقات میں جس نے خدا کے دین کا کام کیا ہوتا ہے تو اس کا مرتبہ مقام اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے یہاں فرمایا کہ صحابہ کرام دو طرح کے ہیں، کئی، ایک تو مہاجرین اور انصار کی تقسیم ہے نا، ایک دوسری تقسیم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک تو وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، دوسرے وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور بعد میں خرچ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو پہلے ایمان لانے والے اور پہلے خرچ کرنے والے ہیں ان کا مرتبہ بعد والوں سے زیادہ ہے، کیونکہ جنہوں نے پہلے خرچ کیا اس وقت تو اسلام جو ہے وہ کمزور تھا، اس وقت تو مسلمانوں کو شدید ضرورت تھی، دین کو ضرورت تھی، جس نے اس وقت ضرورت پوری کی اس کا مرتبہ بلند ہے اس بندے سے جس نے بعد میں ضرورت پوری کی۔ اور یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، عشرہ مبشرہ، یہ ان صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت پر بھی دلیل ہے، ان کی افضلیت کی بھی دلیل ہے کہ یہ تو سارے وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے خرچ کیا، تو ان کا مرتبہ بعد والوں سے زیادہ ہے، اور خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اصل الاصول وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پہلے دن سے ہی اپنا سارا مال سرکار کو پیش کر دیا تھا، تو ان کا مرتبہ سب سے بلند۔ تو یہ جو پہلے والے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جو ایمان بھی لائے، خرچ بھی کیا، تو ان کا اور راہ خدا میں جہاد بھی کیا، ان کا مرتبہ بعد والوں سے زیادہ ہے۔ لیکن صحابہ سارے کے سارے ہیں جنتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا، اچھے سے مراد جنت، سب سے جنت کا وعدہ۔ لہذا صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے والے ہیں یا بعد والے ہیں، سارے کے سارے جنتی۔ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی تو بالکل ہی پہلے ایمان لانے والوں میں سے، یہ بھی جنتی، خدا نے ان سے بھی جنت کا وعدہ کیا۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتح مکہ کے قریب قریب یا بعد میں ایمان لائے، یہ بھی جنتی، خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ حضرت ہند، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، یہ بھی جنتی، خدا نے ان سے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ جب خدا نے ہی ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے تو اب تو کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑا دے گا اور اس کے لیے اچھا اجر ہے۔ سبحان اللہ، مالک اللہ، دینے والا اللہ، وہ اللہ مال ہمیں دے کے فرماتا ہے کہ جو اللہ کو قرض دے، حالانکہ وہ مالک حقیقی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے ہمارے اوپر کرم فرماتا ہے، ہمارے اوپر جو ہے خاص فضل فرماتا ہے کہ تم جو اللہ کو دے رہے ہو سمجھو کہ خدا کو قرض دے رہے ہو، تو قرض تو واپس لیا جاتا ہے، قرض تو واپس لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ خدا کو قرض دیتے ہو، اور جو قرض دو گے تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ تمہیں اتنا ہی واپس نہیں لوٹائے گا، کئی گنا بڑھا کے واپس لوٹائے گا۔ تم خدا کو 100 روپیہ خدا کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو 100 سے جو ہے وہ 1000 اور 1000 سے نہ جانے کتنے گنا بڑھا دے گا۔ قرآن پاک کی آیت کے مطابق تو 700 گنا تک کا تذکرہ، اور احادیث کے اندر 700,000 تک کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہے، فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، ایمان والے مردوں اور عورتوں کی شان، اللہ تعالی نے مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر فرمایا، ان کی شان یہ ہے کہ ان کے ایمان کا نور، ان کی بندگی کا نور ان کے آگے اور ان کے دہنے دوڑ رہا ہوگا، روشن ہوگا، روشنی ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اس میں تم ہمیشہ رہو، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب ایمان والوں کے پاس تو نور ہوگا، اور قیامت کے دن منافق بھی وہیں پھر رہے ہوں گے، اور دنیا کے اندر تو وہ بھی اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گی کہ ہم پر نظر کر دو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، تو وہاں نور ڈھونڈو۔ جب بھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ منافقوں کا حال ہے کہ منافق مسلمانوں سے کہیں گے کہ بھائی ہمارے اوپر مہربانی کرو، دنیا میں تمہارے ساتھ پھرتے تھے، رہتے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھتے تھے، تو ہمیں تو نور ملا نہیں ہے، اپنا ہی تھوڑا سا نور دے دو۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، جاؤ واپس جاؤ دنیا میں، اپنا نور وہیں سے لے کے آؤ، جہاں ایمان لانا تھا، جہاں اطاعت کرنی تھی، جہاں منافقت سے بچنا تھا، تو وہاں سے جا کے نور لے کے آؤ، کوئی نور نہیں ہے۔ پھر مومنوں منافقوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اس میں ایک دروازہ ہوگا جس سے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ایک دروازہ جس سے جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس دروازے کے اندر ایک طرف جنت اور باہر کی طرف عذاب۔ اس دیوار کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہی آراف ہے، یہ بھی ایک تفصیل ہے جس کو ہم نے پہلے ایک جگہ بیان کر دیا ہے۔ بہرحال منافق قیامت کے دن نور سے محروم رہیں گے۔ اب منافق پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور۔ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ مسلمان کہیں گے، کیوں نہیں، مگر تم نے تو اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور مسلمانوں کے نقصان کے منتظر رہتے تھے اور شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور بڑے فریبی نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ منافق مسلمانوں سے کہیں گے، یار دنیا میں ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی نمازیں پڑھتے تھے، ہم بھی مسجد نبوی میں جاتے تھے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہر جگہ پہنچ جاتے تھے، تو آج ہم ادھر، تم جنت میں، یہ کیا؟ تو مومن ان کو جواب دیں گے کہ تم ظاہراً تو ہمارے ساتھ تھے، اندر سے تم کچھ اور تھے، ہمارا نقصان چاہتے تھے، فتنے میں پڑے رہتے تھے، اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلتے تھے، دل سے ایمان قبول ہی نہیں کیا تھا، تو تم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، اور شیطان جو سب سے بڑا فریبی ہے اس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، تو اب ادھر ہی پڑے رہو۔ اب کہا جائے گا، فَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کھلے کافروں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ آگ ہی تمہاری ساتھی ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نہ منافقوں سے کوئی فدیہ لے کے ان کی جان چھوڑی جائے گی، نہ کافروں سے فدیہ لے کے ان کی جان چھوڑی جائے گی، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں سے، کفر سے اور منافقت دونوں سے، محفوظ فرمائے۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے تذکروں کے بعد کہ قیامت کے دن جو سچے ایمان والے ہیں مرد عورتیں ان کا خوبصورت اور ان کا بہت اچھا انجام کیا ہوگا اور منافقوں کا برا انجام کیا ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور مسلمان ان جیسے نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق ہیں۔ یہ نصیحت جو ہے یہ ایمان والوں کو ہے، اور یقین کیجئے کہ یہ بہت واضح نصیحت ہے، اور ایسی نصیحت ہے کہ اگر ہم میں ایک ایک بندہ اپنی ذات کے حوالے سے غور کرے تو یہ قرآن کی آیت ڈائریکٹ اسی کو مخاطب کرتی ہے۔ فرمایا کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں اور جو حق خدا نے اتارا ہے اس کے لیے جھک جائیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ سابقہ امتوں جیسے نہ ہوں، وہ عیسائیوں یہودیوں جیسے نہ بنیں کہ جن پر خدا نے کتاب نازل کی پھر ان لوگوں پہ ایک عرصہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ فاسق بن گئے۔ یعنی کتاب اتری، کچھ عرصے تک تو بڑا عمل کیا، بڑے نیک بنے رہے، لیکن پھر کیا ہوا، زمانہ گزرتا گیا، نسلیں گزرتی گئی، اور کچھ عرصے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ بعد والوں کے دل سخت ہو گئے، نہ خدا کی کتاب پڑھنے کی توفیق، نہ اس کا کوئی اثر ہوتا تھا، اور فسق و فجور میں پڑ گئے۔ کیا ہم مسلمانوں کا حال اسی سے کچھ ملتا جلتا نہیں کہ قرآن نازل ہوئے اب 1400-1500 سال گزر گئے اور اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے دل بھی آہستہ آہستہ سخت ہیں، قرآن سنتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا، کوئی نصیحت ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی، ہمارا دل نرم نہیں پڑتا، فسق و فجور کے اندر لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے، گناہوں میں، بدکاریوں میں، شرابوں میں اور دین سے دوری میں، بے نمازی، سود خوری، شراب، رشوت اور دیگر گناہ کے کام ان میں پڑے ہوئے، کثیر منہم فاسقون، کتنی کثرت سے فسق و فجور میں مبتلا لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تمہارے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جو ہے اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں اور تم سابقہ لوگوں کی طرح نہ بنو کہ زمانے گزرنے سے دل سخت ہو گئے، فاسق و فاجر ہو گئے۔ علمان والحفیظ، یقین کیجئے یہ وہ آیات ہیں جن سے بڑے بڑے لوگ سدھر گئے، بڑے بڑے جو اولیاء کرام ہیں ان کے بارے میں مروی ہے کہ ان کی توبہ کا سبب یہ آیت بنی۔ یہ آیت کہیں سنی، گناہوں کی زندگی میں لگے ہوئے تھے، یہ آیت سنی تو دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ فوراً جو ہے وہ توبہ کر لی۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، حضرت فضیل بن عیاد رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم ہستیاں یہی آیات سن کے جو ہے وہ سیدھی راہ پہ آئی تھی، یہی آیات سن کے انہوں نے توبہ کی تھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتیہا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، جان لو کہ اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دیں تاکہ تم سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ زمین کی موت کے بعد اس کو زندہ کر دیتا ہے، تو یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ اب یہ جو سابقہ دلوں کی سختی کے حوالے سے بھی میں نے عرض کیا ہے، تو اس کے حوالے سے جو بڑا آسان نسخہ ہے جس سے دل نرم ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کی یاد سے اور تلاوت قرآن سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ موت کو یاد رکھیں تو ہم بہت ساری چیزوں کے اندر ہمارا دماغ جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے اور ہمارا دل سدھر جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے۔ موت یاد نہیں ہے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہمارے دل کی اصلاح ہو سکے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کا بیان کرتا ہے، ارشاد فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ جو صدقہ دینے والے ہیں وہ خدا کو قرض دینے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا کر اجر عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ہم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور گواہ ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ہے اور ان کا نور ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں۔ جو اللہ رسول پہ ایمان لانے والے وہ صدیقین میں داخل ہیں اور وہ اللہ کے ہاں دوسروں کے گواہ ہیں، دوسروں پر وہ گواہ بنیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت کو بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔
اس کے صرف ترجمے پر غور کر لیں تو آخرت اور دنیا کا جو تقابل ہے وہ بڑا کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ فرمایا، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ کیا ہے لے دیکھے، کھیل کود ہے، زینت ہے، میرے کپڑے اچھے تو میرے میں لباس بڑا شاندار پہنتا ہوں، گاڑی بڑی اعلیٰ ہے، جوتے بڑے نفیس ہیں، گھر کا سامان ڈیکوریشن بڑی شاندار ہے، آپس میں فخر و غرور ہے، میرے پاس یہ گاڑی، وہ بولتا میرے پاس اس سے دو قدم آگے کی گاڑی ہے، میرے پاس یہ سوٹ ہے، میں تو فلاں پہنتا ہوں، فخر و غرور۔ مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، میرا مال بڑھ جائے، میرے پیسے بڑھ جائیں، بینک بیلنس بڑھ جائے، میرے اکاؤنٹ کھل جائیں، اپنے ملک میں دوسرے ملک میں پیسہ ہی پیسہ، زمینیں جاگیریں فصلیں میرے پاس یہ ہو جائیں۔ فرمایا، دنیا یہ ہے جو تم نے بنائی ہوئی ہے، تو جس کو تم جو ہے وہ اپنی دنیا کے اندر جس کے اندر تم مشغول رہتے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کیسی ہے، ایک بارش ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، وہ سبزہ خشک ہو جاتا ہے، چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا ملتی ہے تو بڑی لہلہاتی اور بڑی خوشگوار نظر آتی، بڑی خوبصورت نظر آتی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے یا بندہ دنیا سے نکل جاتا ہے، سب دنیا ختم، سب دنیا فنا ہو گئی، اب کچھ بھی ہاتھ میں باقی نہیں، خالی ہاتھ وہی لٹھے کے کفن کے اندر قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے جس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا، حالانکہ اس کے مقابلے میں آخرت ہے جہاں دونوں طرح کے معاملات ہیں، شدید عذاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی بھی ہے۔ تو اس دنیا میں جو کماؤ گے آخر کے اندر اس کا سرا پاؤ گے، اس دنیا میں جو بو گے آخر کے اندر اسی کا تم نے پھل پانا ہے۔ تو یہ دیکھ لو کہ تم یہاں جو بو رہے ہو اس کا نتیجہ عذاب شدید ہے یا خدا کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے کہ جس میں پڑھ کے تم ساری چیزوں کو بھلا دیتے ہو۔ تو دنیا میں نہیں پڑھنا، کس میں پڑھنا ہے، کس کی طرف جانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا، فرمایا، سابقو الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت جیسی ہے۔ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ فرمایا تم دنیا کے پیچھے پڑتے ہو، وہ کیا دنیا ہے؟ لڑائی ہے، حسد ہے، دشمنیاں ہیں، مقابلے بازیاں ہیں، کبھی لاس ہے، کبھی پروفٹ ہے، کبھی فائدہ ہے، کبھی نقصان ہے، کبھی ٹینشن ہے، کبھی سر درد ہے، کبھی جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کام کی کثرت سے شوگر ہو گئی، بدن ڈرک گیا، بوڑھا ہو گیا، بندہ مر گیا، یہ دنیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جنت ہے، خدا کی طرف سے بخشش ہے، جنت ہے۔ وہ جنت آسمان و زمین کے پھلاؤ جیسی اس کی چوڑائی ہے۔ ملے گی کس کو؟ جو سچا مومن ہوگا، جو سچا مومن ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس جنت کی طرف جلدی کرو، اس جنت میں جانے کی کوشش کرو، باقی یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ نہ پڑھو۔ اب دنیا کے اندر تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اس کا کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا حال ارشاد فرما دیا، فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے، وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ فرمایا جو مصیبت پہنچتی ہے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، تو لہذا جو مصیبت پہنچے اس پہ واویلا نہیں کرو، اس کا جو مثبت پہلو ہے، جو پازیٹو اس کا اسپیکٹ ہے وہ دیکھو۔ مصیبت پہنچی تو یہ دیکھو کہ یہ مصیبت میرے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ دنیا میں اگرچہ نقصان دہ ہو، آخرت کے اعتبار سے فائدے مند ہے، آخرت کے اعتبار سے فائدے مند ہے، کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، درجے بلند کرتا ہے، نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا جو تکلیف ہے اس پہ ذرا تقدیر کے اعتبار سے نظر ڈالو کہ تقدیر میں لکھی تھی آ گئی، وہ مصیبت تمہیں ہلکی لگے گی، اور پھر اس کے ثواب پہ نظر کرو گے تو وہ تکلیف تمہارے لیے ہیچ ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ تقدیر کے اوپر اس اعتبار سے نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہے، اور اس پر اتراؤ نہیں جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہر متکبر بڑائی جتانے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے ہاتھ سے چلا جائے اس پہ غم نہ کرو، سمجھ لو کہ خدا نے تقدیر میں لکھا تھا، اور جو تمہیں مل جائے اس پہ اتراؤ نہیں، یہ سمجھو کہ خدا نے لکھا تھا اور اسی خدا نے عطا فرمایا ہے۔ تو لہذا یہ تکبر کرنا، بڑائی جتانا، یہ والے بد اخلاق جو ہیں یہ نہ اپناؤ، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ تو یہ چند ایک جو چیزیں بیان کی گئی، اس کے آگے بھی بڑے خوبصورت مضامین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔